بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. جس عظیم رسالے کا درس کی شرح کا درس جاری ہے، اور الخاص کے باب میں ہم نے پچھلے دروس میں الخاص کے باب کے متعلق بات کی تھی، اور آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے ہی آغاز کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے پچھلے درس کے متعلق چند سوال ہیں، دیکھتے ہیں ہم نے کچھ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. اس حدیث مبارکہ میں لفظ عام کون سا ہے اور اس میں کوئی تخصیص کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، اور اگر تخصیص کی گئی ہے تو کون سی تخصیص ہے، کون سی قسم میں تخصیص کی؟ لا صلاة، بارک اللہ فیک. لا صلاة کیا ہے؟ عام ہے. کیوں؟ لا کیا ہے؟ نافیہ ہے. صلاة نکرہ یا معرفہ ہے؟ نکرہ. نکرہ فی سیاق النفی تفید العموم، یعنی کوئی بھی نماز نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ عام ہے. یعنی اس مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نماز قابل قبول نہیں، فرض نماز بھی نہیں، تو پھر ابھی تک یہی. آگے، لا صلاة الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے. یہ تخصیص ہو گئی. تو تخصیص کون سا مخصص ہے، متصل یا منفصل، جڑا ہوا یا الگ، اٹیچ یا ڈیٹیچڈ؟ اٹیچڈ ہے، متصل ہے. کون سا متصل ہے؟ الا، بارک اللہ، استثناء ہے. کتنے متصل ہیں؟ استثناء، شرط اور صفہ، یاد ہے؟ یہ کون سے والا ہے؟ استثناء ہے. تو فرض نماز ہی اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہوگی، باقی سارے کے سارے نمازیں اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی. فجر کی سنتیں، اگر کوئی شخص دیر سے آئے اور فجر کی سنتیں پڑھنا شروع کر دے جبکہ امام نے تکبیر تحریمہ پڑھ لی ہے اور لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیر سے گئے ہیں، تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ فجر کی دو سنتیں پڑھ لیں جبکہ امام فرض نماز کا آغاز کر چکے ہیں؟ نہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة، جب نماز قائم کیجئے، جب بھی جب نماز قائم کی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. سنت پڑھ سکتے فجر کی؟ دلیل کیا ہے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ لفظ عام ہے، کوئی نماز بھی نہیں، تخصیص کس چیز کی گئی ہے؟ صرف فرض نماز کی. اگر اس میں سنت کی بھی ہوتی تب ہم کہتے فرض و سنت دونوں، یعنی صرف فرض نماز اس وقت پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی سنت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تخصیص میں کون سا لفظ ہے؟ سوائے مکتوبہ. مکتوبہ مکتوبہ کون سی نماز ہوتی جو اللہ نے لکھ دی ہے؟ فرض نماز ہے، پانچ فرض نماز ہیں بس. عام مثال لیتے ہیں، ہو سکتے ہیں ذرا یہ حدیث مشکل ہو رہی ہو. اچھا، ایک قانون پاس ہوا ہے پاکستان میں ہوا تھا کہ ہر پاکستانی کو حق ہے الیکشن میں حصہ لینے کا جو کم سے کم بی اے پاس ہو. ہر پاکستانی کو حق ہے الیکشن میں حصہ لینے کا جو کم سے کم بی اے پاس ہو. اب یہ صغت عموم کون سی ہے, تخصیص کون سا ہے اور کہاں پہ ہے؟ جی ہر پاکستانی کو حق ہے, ہر پاکستانی کیا ہے؟ عام ہے, سارے کے سارے, سارے پاکستانی. آپ نہیں, آپ کوئی پاکستانی نہیں ہے باقی کیونکہ عموم کس کا ہے؟ پاکستانیوں کا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیا مطلب ہے کہ سارے کے سارے پاکستانی ایک حصہ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں. اچھا ریڈی والا بھی لے سکتا ہے؟ ابھی تک لے سکتا ہے, کوئی بھی لے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ عام ہے, ہر, کل, جمیع, سارے کے سارے, سب کے سب. ٹھیک ہے, جو کم سے کم بی اے پاس ہو. اب کیا ہو گیا؟ اب ان پڑھ میٹرک والے, ایف ایس سی والے, ایف اے والے, ایم اے والے لے سکتے ہیں, ایم اے, ایم ایس سی, ڈاکٹر, انجینئر وغیرہ لے سکتے ہیں. ویری گڈ. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ تخصیص کر دی گئی. کس چیز سے تخصیص کی گئی ہے؟ کون سا مخصص ہے؟ متصل یا منفصل؟ متصل ہے کہ منفصل ہے؟ متصل ہی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ جب ایک ہی جملے میں دونوں ہو جائے تو متصل ہے نا. جب دوسرے الگ جملہ کوئی ہوں, میں دوسرے کسی اور میں چیز میں بتاؤں پھر الگ ہوتا ہے. جملہ تو ایک پڑھا نا میں نے, ایک سینٹینس میں نے پڑھا ہے, ایک ہی نہیں تو متصل ہے. کون سا ہے؟ استثناء اس میں ہے, الا, سوائے, غیر, کچھ ہے نہیں, یہ چلا گیا. اچھا دوسرا کون سا ہے؟ شرط, بشرط یہ کہ لفظ ہے. ہم اردو تو یہ کہتے ہیں نا, بشرط یہ کہ, ہمارا مسئلہ ہے. عربی میں تو ان اور اس کے شرط ہے, میں اب اردو میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اچھا کیا بچ گیا؟ صفت ہے, جس کی صفت یہ ہے کہ وہ بی اے پاس ہو. تو کس چیز نے یہاں پہ, کس چیز نے خاص کیا ہے؟ صفت نے. کوئی بات واضح ہوئی؟ فوج میں بھرتی کرنا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں سنائپر شوٹر جو ہوتے ہیں وہ بڑے باریک بینی سے اپنا کام کرتے ہیں. تو اگر یہ قانون ہو, جو اڑتی ہوئی چڑیا کا شکار کرے, جو اڑتی ہوئی چڑیا کا شکار کرے گا اسے فوج میں بھرتی کیا جائے گا. جو بھی شکار کرے, اہم ہے, اور اسے فوج میں داخلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اڑتی ہوئی چڑیا کا شکار کرنا تخصیص ہو گئی کہ نہیں؟ تخصیص ہو گئی. کون سا مخصص سے متصل ہے؟ ایک جملے میں آ گیا. اور کون سا متصل ہے؟ یہ دونوں, صفت بھی ہے اور جس کی حالت ایسی ہے کہ وہ, یہ صفت نہیں انسان کی کہ وہ اڑتی چڑے کا شکار کرے, اس کو صفت ہے کہ وہ شکاری ہے اور بہترین شکاری ہے. بشرط یہ کہ لفظ نہیں استعمال ہوا اردو میں, بشرط یہ کہ استعمال ہوتا ہے لفظ. عربی میں تو ان یا ادھا اس کے اخوات جو ہیں, تو اردو میں آپ دیکھ لیا کریں کہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے.
پورا اگر سینٹینس دیکھیں تو شرط تو اس میں آئے گی.
کہاں پہ ہے؟
شرط یہ کہ اگر وہ شکار کر سکتا ہے تو الحمدللہ وہ داخل ہے.
لیکن صفت اس میں ہے, بات یہ ہے نا. شرط کا لفظ ہوتا ہے, بشرط یہ کہ وہ اڑتی ہوئی چڑے کا شکار, ہم کہیں گے شرط ہے, وہ صفت بھی ہے. نہیں, جب شرط کا لفظ, شرط آسان ہے نا, بشرط یہ کہ تو بس آپ آ کے بند کر کے کہہ سکتے کہ یہ مخصوص تخصیص ہوگی اور شرط کے ساتھ ہوگی. جب لفظ نہیں استعمال ہوتا شرط کا تب مشکل پیش آتی ہے, اور الا بھی نہیں ہے تو کیا بچے گا؟ صفت ہی بچتی ہے. اردو میں تو آسان ہے, عربی میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ الا تو ہم دیکھ لیا, الا, سوا, غیر, یہ آسان ہے, اور پھر ان یا اس کے اخوات یہ بھی آسان ہے, تو بچتا کیا ہے؟ تیسرا, صفت. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے, تو اسے پریشان نہ ہو. چلے درس کی طرف واپس چلتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں, وما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. تیسری قسم کی تخصیص منفصل, جیسا فرماتے ہیں شرع سے تخصیص ہوتی ہے, شریعت سے تخصیص ہوتی ہے، اور شریعت کی بنیادیں کتاب ہے، سنت ہے، یہ اصل ہیں، اور ان دونوں میں سے دو فرع نکلے ہیں، اجماع اور قیاس. تو ٹوٹل چار چیزیں ہیں، کتاب ہے، سنت، کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحیح حدیث، اور اجماع جو معتبر اجماع ہو، اور قیاس جو قیاس صحیح ہو. تو یہ چار چیزیں ہیں. قرآن مجید میں کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور حق ہے. حدیث میں قید لگی حدیث صحیح کی، صحیح حدیث کی، کیونکہ ضعیف حدیث بھی موجود ہوتی ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں. اجماع ہم نے کہا معتبر اجماع، کیونکہ بعض اوقات اجماع جو ہے اجماع کا دعویٰ ہوتا ہے لیکن معتبر اجماع نہیں ہوتا، کیونکہ اس مسئلے میں بہت سارے علماء کی مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنے بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اجماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے اجماع معتبر ہی کی ہم بات کریں گے. نمبر چار قیاس، کہ کون سی قید لگائی، قیاس صحیح، کیونکہ قیاس فاسد بھی موجود ہے، اور قیاس فاسد کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں. اجماع اور قیاس کے متعلق بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ دین میں ان کا کوئی وجود نہیں. اجماع کی حقیقت اور قیاس کی حقیقت اور ان کی حجیت کے متعلق شیخ صاحب دونوں کے لیے ایک خاص باب قائم کیا ہے، جب وہاں پر پہنچے گا تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے. دونوں فریقین کے کیا دلائل ہیں، اور قول حق قول راجح کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے. اب چار چیزوں نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی تخصیص کی ہے. کتاب کی تخصیص کتاب سے، یعنی قرآن کی قرآن سے، پھر قرآن کی حدیث سے، سنت سے، پھر قرآن کی اجماع سے، پھر قرآن کی قیاس سے، پھر حدیث کی قرآن سے، پھر حدیث کی حدیث سے، پھر حدیث کی اجماع سے، پھر حدیث کی قیاس سے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ آٹھ. ٹوٹل آٹھ ہو گئے. پھر دوبارہ کہوں، قرآن کی تخصیص قرآن مجید سے. قرآن مجید ایک آیت عام ہے، دوسری آیت کسی اور جگہ پہ جو متصل منفصل ہے کسی اور صورت میں، یا اسی صورت میں دور جا کے کسی اور آیت میں اس عام کے حکم کو تخصیص کر دی ہے دوسری آیت میں. تو اس کی یہ تخصیص قرآن مجید کی قرآن مجید سے. دوسری قسم میں قرآن مجید کی تخصیص حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تیسری ہے قرآن کی تخصیص اجماع سے. چوتھی قسم ہے قرآن مجید کی تخصیص قیاس سے. پانچویں قسم حدیث نبوی کی تخصیص، سنت کی تخصیص قرآن مجید سے. نمبر چھ سنت کی تخصیص سنت سے. نمبر سات سنت کی تخصیص اجماع سے. نمبر آٹھ سنت کی تخصیص قیاس سے. ٹھیک ہے، اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مثال تخصیص الکتاب بالکتاب، قرآن مجید کی تخصیص قرآن مجید کی دوسری آیت سے، یعنی قرآن مجید کی تخصیص قرآن مجید سے. اس کی مثال یہ ہے، قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور متعلقہ عورتیں تین حیض تک اپنے تئیں رکیں گی یا انتظار کریں گی، اور طلاق والی عورتیں یا جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ تین قروء تک انتظار کریں گی. لفظ قروء کا استعمال ہوا ہے، اور میں نے ترجمے میں حیض کا لفظ استعمال کیا ہے، جو کہ کیونکہ عربی زبان میں قرء جو ہے اس کے دو معنی، طہر کو بھی کہا جاتا ہے اور حیض کو بھی کہا جاتا ہے. اور جو قول راجح ہے واللہ اعلم، وہ ہے اس کا مطلب ہے حیض. اور یہ اس اختلاف میں سے ہے جو اختلاف قریب ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بعض صحابہ کہتے تھے کہ قر کا مطلب قہر ہے اور بعض فرماتے قر کا مطلب حیض ہے، حیض کا خون، اور دونوں بالکل اپوزٹ ہیں، طہارت اور ناپاکی. اچھا، اس آیت کریمہ میں مفہوم کیا ہے کہ ساری کی ساری طلاق والی عورتیں جو ہے جن کو طلاق دی گئی ہے وہ تین قر یعنی تین حیض تک انتظار کریں گی. تین مہینے کیوں نہیں فرمایا؟ ڈیٹ چینج ہوتی رہتی ہے، بارک اللہ فی. حیض کا خون جب جاری ہوتا ہے تو بعض اوقات حیض کا خون جو ہے اس میں ڈسٹربینس ہو جاتی ہے اور مدت یا تو کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے اگر حمل ہو جائے اور نو مہینے تک حیض نہیں آیا تو پھر یہاں پر جو حمل کی عدت ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. بہرحال تو یہ مدت جو ہے کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، اسے ثلاثہ قروء فرمایا ہے. اچھا، یہ تو عام ہے ہر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی. دیکھ، یہ سورہ بقرہ نمبر 228 ہے. اب دیکھ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها. اے مومنو، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہے، تو پھر تمہارے اوپر تو پھر ان کے اوپر تمہارے لیے کوئی بھی عدت نہیں. میں پھر سے کہتا ہوں، اگر مومن مرد شادی کرے مومن عورتوں سے، نکاح ہو گیا، کیونکہ کافروں سے شادی نہیں ہوتی سوائے اہل کتاب کے، پھر طلاق دے دی گئی اس مرد مومن مرد نے اس مومن عورت کو طلاق دے دی اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوئے. چھونے کا مطلب یاد رکھیں، جمہور کے نزدیک سوائے امام شافعی کے چھونے کا مطلب ہے الخلوہ. اگر کوئی مرد نکاح کے بعد ایک عورت سے اکیلے بند کمرے میں بیٹھ جاتا ہے، خلوہ، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے، تو اسے کہتا ہے چھونا، چاہے جمع ہو یا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تم لوگوں ان کے اوپر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے. طلاق ہوگی تو عدت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اس صورت میں اگر ہم بستری نہ ہو، یعنی چھوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم بستری نہیں ہوئی، تو اس صورت میں ہمارے میں کوئی عدت نہیں ہے. یہ عدت کیوں ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو تو وہ پھر اس اپنے باپ کا ہو، دوسرے شادی کے بعد دوسرے خاوند کا مسئلہ ہو جائے گا کس کا بچہ ہے. جب اس کو چھوا ہی نہیں ہے تو پھر عدت کس چیز کے لیے؟ اب یہ آیت کریمہ جو ہے وہ پہلی آیت جس میں عام لفظ ہے والمطلقات، ساری کی ساری مطلق عورتیں، پہلی آیت میں عام لفظ ہے نہیں کہ جس عورت کو بھی طلاق دی گئی وہ تین اور تک تین حیض تک انتظار کرے. ٹھیک ہے، اس عموم میں سے ایک ایسی حالت ہے جس کو خاص کر دیا گیا سوائے ان عورتوں کے، ان مطلق عورتوں کے. کون سی؟ جن کی شادی تو ہو گئی لیکن چھوا نہیں ہے. اب یہ تخصیص ہو گئی کہ نہیں؟ کس چیز نے تخصیص کی ہے؟ قرآن مجید کی آیت کو، قرآن مجید کی دوسری آیت نے تخصیص کی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت کو، سورۃ الاحزاب کی آیت نے تخصیص کی ہے. یہ کون سی تخصیص ہے؟ منفصل ہے، اور قرآن مجید کی، قرآن مجید سے. ٹھیک ہے، ایک آیت کریمہ میں میں بتاؤں، ایک آیت میرا طرف فرماتے ہیں جو بھی مطلق عورتیں ہیں جن کو طلاق دی گئی وہ تین قرو تک، تین حیض تک انتظار کریں، یعنی عدت میں بیٹھیں. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن عورتوں کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد ان کے خاوند نے ان کو طلاق دے دی، لیکن کچھ ہوا نہیں ہے تو پھر ان عورتوں کو کوئی عدت نہیں ہے. اب عدت نہیں ہے, پہلی آیت میں تو عدت ہے ہر عورت کی, المطلقات سارے کے سارے عورتیں جن کو طلاق دی گئی, لیکن یہاں پہ جس عورت کو طلاق دی گئی لیکن اس کو چھوا نہیں اس کی تو کوئی عدت نہیں ہے. تو یہ خاص ہے کہ نہیں؟ یہ خاص ہے, وہ عام تھا. تو کس چیز نے اس عام کو خاص کیا ہے؟ قرآن مجید دوسری آیت نے, اور یہ ایک ہی جملے میں ہے یا الگ الگ آیتیں ہیں؟ الگ الگ آیتیں ہیں. تو مخصص ہے, منفصل ہے قرآن مجید کے آیت کا دوسری قرآن کی آیت سے. ٹھیک ہے, دونوں کا موضوع ایک ہے, موضوع ایک ہے, طلاق طلاق. ساری عورتیں یہاں پر ساری عورتوں کی طلاق, یہ بھی عورت جس کو طلاق دی گئی, تو مضمون ایک ہی ہے. حلوہ حلوہ کافی ہے. جمع ہو گیا تو پھر عدت پوری ہو گئی نا. اگر جمع ہو گیا تو پھر تو عدت ضروری ہے اس کے لیے. تو چھونا مطلب ہے کہ خلوہ بھی نہیں, ایک تو چھونا ہاتھ سے چھونا ہوتا ہے, ایک تو خلوہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو اکیلے اس کو ملے جا کے کمرے میں, بیوی ہے اس کی, بند کمرے میں ایک دوسرے کو بیٹھ کے دیکھ لیا, یہ خلوہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ نہیں, خلوہ کی عدت نہیں ہے, جمع کی عدت ہے. ہاں جی, ہاں کیا چیز؟ خلوہ سے پہلے, صحیح بات ہے آپ کی, خلوہ سے پہلے اگر, ہاں پھر تو عدت شروع ہو گئی. خلوہ سے پہلے طلاق دی گئی پھر عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں. کون سی شرط ہے؟ نہیں یہ خاص ہے, وہ الگ تھے, متصل تھے. نہیں
اگر وہ جمع کیا تو, اگر نہیں کیا تو
یہ شرط ہوگا,
بھلے خلوہ ہوا لیکن اگر جمع کیا تو, نہیں کیا تو.
یہ تخصیص جو ہوئی ہے یہ تخصیص قرآن کے قرآن سے ہے. یہ وہ الگ ہے, وہ متصل کی بات تھی, منفصل میں نہیں ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ تو الگ ہو چکی ہیں ساری. اب یہ تخصیص ہوگی منفصل, یہ دوسری بات ہو رہی ہے. منفصل الگ ہے, متصل الگ ہے, وہ تو متصل کی مثالیں تھیں ساری. اب یہاں پر آپ نے کہنا کہ یہ تخصیص ہے منفصل ہے قرآن مجید کی قرآن مجید سے, بس سمپل سی بات ہے. اس کو اور نہ کھینچے پھر پریشان ہو جائے گی, اتنا تک رہنے دیں. اچھا اب مثال ہے قرآن مجید کی تخصیص حدیث سے, سنت سے, جیسا فرماتے ہیں وہ مثال تخصیص الکتاب السنہ, ومثال تخصیص الكتاب بالسنة آيات المواريث, وراثت کی آیتیں, كقوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اللہ تعالى تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے, سورۃ نساء آیت نمبر 11 میں. ونحوها, اور جیسے دوسری آیتیں جس میں وراثت کا ذکر ہے. اب یہ عام ہے, اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, جتنے بھی نرینا اولاد ہو مرد ہو وہ لڑکیوں کے لڑکی جو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ لیں گے. خص بقول صلی اللہ علیہ وسلم, اب تخصیص کی گئی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی, لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. متفق علیہ حدیث ہے, ابھی تو قرآن کی آیت میں کیا ہے, جو بھی اولاد ہو سارے کے سارے اولاد. اگر کسی کی اولاد کافر ہو یا باپ مسلمان ہو یا باپ کافر اولاد مسلمان ہو پھر وہ وارث نہیں بنے گا. تو قرآن مجید کی آیت جو عام ہے اس کو تخصیص کس چیز نے کی ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلے شرط صحیح ہونی چاہیے, وہ متفق علیہ حدیث ہے. دوسری شرط ایک ہی مضمون ہو, ایک ہی بات ہو, بات وراثت کی ہو رہی ہے نا, اور حدیث وراثت کی بات ہو رہی ہے. لا یرث المسلم الکافر والکافر المسلم. تو اگر کوئی شخص آ کے کہے قرآن کی آیت کو پڑھ کے کہ میرا باپ کافر تھا مر گیا ہے میں اس کا وارث ہوں, ہم کیا کہیں گے؟ آپ وارث نہیں بن سکتے. وہ کہتا اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے اب تمہاری اولاد کے متعلق کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. آپ مجھے ایک حصہ بھی نہیں دینا چاہتے, اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہو. کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمان حق ہے, لیکن یہ فرمان عام ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دے وہ لے لیں, اور جس چیز تمہیں منع فرمائے اسے چھوڑ دیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا, اور تم مسلمان ہو تمہارا باپ کافر ہے اس لیے تم اس کے وارث بن ہی نہیں سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تو حق ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حق ہے. دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک وحی جلی ہے قرآن مجید, ایک وحی خفی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں جو ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں, دونوں میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں ومثال تخصیص الکتاب بالاجماع. جی ایک ہونا چاہیے, یہ بات وراثت کی ہو رہی ہے اور بات کوئی رضاعت کی یا دوسرا مسئلہ لے کے ہیں, ہم کہیں گے نہیں وراثت کی بات ہے تو تخصیص بھی وہی حدیث کرے گی جس جو اسی موضوع کے متعلق ہو. جیسا فرماتے ہیں ومثال تخصیص الکتاب بالاجماع. اب قرآن مجید کی تخصیص اجماع کے ساتھ, اس کی مثال قوله تعالى ارشاد باري تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة سورة النور آية نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ پاکیزہ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا الزام لگاتے ہیں پھر اس پر چار گواہ نہیں لے کے آتے تو ان کو 80 کوڑے مارو. سورۃ نور آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بھی صیغہ عموم ہے کہ نہیں, کیوں عموم ہے؟ الذین اسم موصول ہے, جو لوگ, ٹھیک ہے نا جی جی, جو لوگ بھی پاکیزہ عورتوں کو یا پاکیزہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں, یعنی زنا کا الزام لگاتے ہیں, اور پھر اپنی اس بات پر چار گواہ نہیں لے کے آتے بس ان کو 80 کوڑے مارو. کس کو؟ جو چار گواہ نہ لے کے آئے. جی ہاں, جس نے الزام لگایا ہے. اب یہ لفظ کیا ہے؟ عام, جو بھی ہو, عالم ہے, جاہل ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, جس الزام لگایا ہے اس کو. چار گواہ ہیں تو ٹھیک ہے, اب عورت پر حد قائم ہوگی، چار میں سے ایک کم ہے پھر اپنی کمر تیار رکھو، یہ شریعت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں، یہ مقام ہے عورت کا اسلام میں، کہ انگلی اٹھانے سے پہلے یاد رکھو چار گواہ ہیں، تو پھر کسی عورت مومن عورت متعلق بات کرو، ورنہ اپنی کمر تیار رکھو. اور میرے بھائیو، آج کل کے ماحول میں یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے، اللہ رحم کرے، کہ دوسری کی بہو بیٹیوں کو اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ بس چلن ہے، یہ ہے، وہ ہے. اگر وہ قاضی کے پاس جا کے کیس کر دیں تو اس پر حد قذف قائم کی جائے گی، پتہ ہے آپ کو. لیکن یہ جہالت ہے کہ لوگ اس کے متعلق جانتے نہیں ہیں. اور آج کل عورت کا جو مقام ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال، تو یہ عام ہے سارے کے سارے. تو جیسا فرماتے ہیں خص بالاجماع سلامت اللہ، تو تخصیص کی گئی اجماع سے على ان الرقيق القاذف يجلد 40، کہ جو رقیق کہتے ہیں، رقیق کسے کہتے ہیں؟ غلام کو، کہ اگر غلام قذف کرے اور زنا کا الزام لگائے کسی پاک دامن عورت پہ، اس پر کون سی حد قائم کی جائے، کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مثال جو ہے اجماع میں یہ ہے کہ اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے، 80 نہیں. اسی نہیں، 40 کوڑے مارے جائیں گے. جی، کس میں؟ غلام. غلام جو آزاد نہ ہو، جو کسی کا غلام ہو، اگر وہ الزام لگا کسی پاکستان عورت پہ تو اسے 80 نہیں، 40 کوڑے مارے جائیں گے، کہیں پر بھی، کسی پر بھی. ہاں، وہی بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں، ہاکذا مثل کثیر من الاصولین، بہت سارے اصولیوں نے، یعنی بہت سارے علماء اصول نے یہی مثال پیش کی ہے اپنی تصنیفات میں، یعنی قرآن کی تفسیر اجماع سے یہی ایک مثال پیش کی ہے. وفیہ نظر، اور اس میں یعنی یہ مثال جو ہے یہ نظر ثانی کے مستحق ہے. ادب دیکھیں علماء کس طریقے سے اگر کسی مخالفت کرتے ہیں تو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، ایسی مثال لے کے آئے ہیں. فیہ نظر، اب ایک بات کون کریں، عالم امت ہیں، اور کتنی بڑی بات کے متعلق بات کریں، شریعت کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جس نے یہ مثال پیش کی ہے وہ بھی تو عالم امت کے نہیں، کہ یہود نصارہ تھوڑی ہیں، یہ رافضی تھوڑی ہیں، اہل سنت جماعت کے علماء ہیں. تو ادب دیکھیں، اگرچہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا ازالہ دوسری غلطی سے نہیں کیا جاتا، اس غلطی کا ازالہ الفاظوں میں بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. آگے دیکھیں، اس سے بڑی بات دیکھیں ذرا. فرماتے ہیں وفیہ نظر لثبوت الخلاف فی ذلک، نظر ثانی کے مستحق کیوں ہیں یہ مثال؟ کیونکہ اجماع کی بات جو کر رہے ہیں یہ بات درست ہے، کیونکہ اس معاملے میں اختلاف ہوا ہے. تو اجماع تو اجماع ہوتا ہے، اب جب اس معاملے میں اختلاف ہوا ہے تو یہ مثال درست نہیں ہے. اچھا، ابھی آپ کو مثال دکھائے، دیکھیں سب کیا فرماتے. فرماتے ولم اجد له مثالا سلیما، اور مجھے کوئی بھی صحیح مثال اس معاملے کی نہیں ملی، کہ قرآن مجید کی تخصیص اجماع سے ہوتی ہے. اب اس کو انڈر لائن کر لیں، اس پہ تھوڑا سا رکھتے ہیں. یہ امت کے بڑے عالم ہیں، عالم ربانی رحمت اللہ علیہ. اس پہ میں دو باتیں کروں گا. نمبر ایک، شیخ صاحب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اجماع قرآن کی تخصیص کر ہی نہیں سکتا، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، مخالفین کہتے ہیں، جب مثال نہیں ہے تو اس کی نفی کیوں نہیں کر دی؟ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے، یہ کہنا کہ مجھے کوئی سلیم صحیح مثال نہیں ملی، اس کے جواب شیخ صاحب خود دیتے، میں نہیں دیتا ہوں. شیخ صاحب کی خود اپنی کتاب ہے شرح الاصول، اسی کی شرح میں اب دیکھیں فرماتے ہیں، جس نے کہا ہے لم اجد مثالا سلیما هو المؤلف، وہ خود مؤلف اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. والمؤلف ليس محيطا بكل العلم، اور مؤلف جو ہے وہ سارے علم کا احاطہ نہیں کر چکا. اعتراف دیکھیں، اللہ اکبر. ربما اذا فتشت ونقبت ربما تجد مثالا صحيحا، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اور محنت کریں اور تفتیش کریں اور تنقید کریں احادیث کی اور قرآن کی آیات کی اور اجماع کی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو صحیح مثال مل جائے. یہ کسے فرما رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. وانتم فتشو، پھر خود، یعنی یہ تو عام بات ہی، جو بھی پڑھے کتاب کو پھر شاگردوں کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں. وانتم فتشو ونقبو لعلکم تجدون مثالا صحیحا یلحق بالکتاب. انصاف دیکھیں، فرماتے ہیں تم لوگ بھی دیکھو، تفتیش کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو مثال مل جائے تو اس کتاب میں شامل کر دینا. اچھا دیکھیں آگے فرماتے ہیں، یہ تھا صفحہ نمبر 192 میں، صفحہ 195 پھر فرماتے ہیں اسی کے متعلق. لم نجد مثالا، کہ ہمیں مثال نہیں ملی. لیکن حیث الجواز جائز، لیکن کیا یہ جائز ہے کہ اجماع قرآن کی تخصیص کرتا ہے؟ ہاں جائز تو ہے، فرماتے ہیں جائز ہے. وجہ، لأن القیاس دلیل والاجماع دلیل، کیونکہ اجماع بھی دلیل ہے اور قیاس بھی دلیل ہے. اور بعض اوقات عام دلیل قرآن مجید کی آیت حدیث میں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں دلیل نہیں ملتی وقتی طور پر، لیکن بعد میں جا کے کوئی دلیل مل جاتی ہے تو وہ اپنے قول کو پھر ہم تبدیل کر دیتے اس دلیل کی وجہ سے. فلو قال لك قائل ما الدليل على ان الرقيق لا يرث؟ اب کیا سب خود اس مسئلے پہ واپس آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جو مثال اب دی ہے علماء نے کہ غلام جو ہے اس پر جو عذاب ہوگا یا اس پر جو حد قائم کی جائے گی جب اگر وہ کسی پاک عورت پر تہمت لگا زنا کی، 40 کوڑے مارے جائیں گے، تو پھر آپ لوگوں کی بات کا رد کیوں کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، دیکھیں علم کی بات دیکھیں، اگر شیخ بن باز باقی علماء وہ بھی بڑے علماء ہیں، انہیں یہی مثال دی ہے. جیسا فرماتے ہیں تخصیص ہوتی ہے افراد عام کی، عام میں مختلف افراد ہوتے ہیں، تخصیص ہوتی ہے ان میں سے ایک کو خاص کر دیا. لیکن جب ہم آیت میں دیکھتے ہیں للذکر کے، دیکھیں للذکر، اس کو انڈر لائن کریں ذرا، لذکر ایک ہی لفظ سے انہوں نے یہ مفہوم نکالا ہے. اب بات ہو رہی ہے غلام کی، یہ بھی مرد ہے کہ نہیں، لڑکا ہے کہ نہیں، لڑکا اور مرد ہے. لذکر قرآن کی آیت میں ایک منٹ دیکھیں، میں جاتا ہوں. ہاں وہ آگے، وہ قیاس کی مثال میں، ٹھیک ہے وہ آگے جواب دینا قیاس کی مثال میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے اصل میں جو غلام ہے وہ عموم میں داخل ہی نہیں ہے، عموم میں داخل نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ اجماع نے اسے تخصیص کی ہے بات درست نہیں ہے. اجماع کی جب بات کی ہے تو یہاں پہ فرماتا ہے کہ اجماع، اس میں اختلاف اجماع ہے ہی نہیں، اس لیے بات مثال درست نہیں ہے. وہ آگے پھر بات آئے گی، اس میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا اس سے پہلے کہ ان کے ایک شاگرد نے مثال ڈھونڈ لی ہے، سبحان اللہ. مثال یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، یہی آیت میراث والی، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہارے اولاد کے متعلق کہ ایک لڑکے کا حق جو ہے، ایک لڑکے کا حصہ جو ہے وہ دو لڑکیوں کے برابر کا ہے. یہ عام ہے اور جس میں سب شامل ہیں، اگرچہ کوئی شخص اپنے والد کا قاتل بھی ہو، شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے. لیکن اجماع نے تخصیص کر دی ہے، جو شخص اپنے والد کا قاتل ہو وہ وارث نہیں بنے گا، اس میں اجماع ہے. صحابہ کرام کے دور سے اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص پیسوں کی وجہ سے اپنے والد کا قتل کر دے تاکہ اسے جلدی سے اس کا ورثہ مل جائے، اس کا حق میراث مل جائے، اور اسے اپنے والد کو قتل کر دیا، تو وہ پھر میراث سے ورثے سے محروم ہو جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ ایسی صورت میں اس کو مال وراثت سے محروم کر دیا جائے گا. جی نہیں، قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، قتل باپ کا ہو گیا. یعنی کتنے بدبخت انسان ہے کہ باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، نیت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر ہم کسی کو دل چیر کے دیکھیں تو کیا پتہ، وہ تو یہی کہے گا بھائی میری تو نیت نہیں تھی مارنے کی. لیکن اس معاملے سے بچنے کے لیے، تاکہ بات عام ہو جائے سب کے لیے، اجماع اس پہ منعقد ہوا ہے کہ جس نے بھی اپنے والد کا قتل کیا ہے وہ ورثے سے محروم کر دیا جائے گا، اسے ورثہ نہیں ملے گا. تو یہ مثال شیخ عبدالعزیز الرئیس حفظہ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے. کیونکہ جو دوسری مثال بیان کی گئی تھی کہ سلام صلی اللہ وبرکاتہ، صبح بات کر رہا تھا، لذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو غلام ہے اس کو ورثے سے، اس کو ورثے میں سے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے اگرچہ وہ مرد ہے لیکن غلام جو ہے وہ اس میں عام میں شامل، اس کا تو کوئی مال ہی نہیں ہے، غلام کا کوئی مال نہیں ہے، اس لیے غلام اس میں شامل ہے ہی نہیں. یہ مثال جو ہے کہ جو اپنے والد کا قاتل ہے، یہ مثال درست ہے. جیسا فرماتے ہیں مثال تخصیص الکتاب بالقیاس، اب ایسی مثال جس میں قرآن کی تخصیص کی گئی قیاس سے. جیسا فرماتے ہیں قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، الزانية والزانی فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، سورة النور آية نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، الزانیہ زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، اگر ان کا زنا ثابت ہو جائے تو حد قائم کرو. کون سی حد ہے؟ فجلد کل واحد منہما 100 جلد، تم دونوں کو 100 کوڑے مارو. سورۃ نور آیت نمبر 2 میں جیسا فرماتے ہیں خص بقیاس العبد الزانی علی الاما فی تنصیف العذاب والاقتصار علی 50 جلد علی المشہور. یہ عام ہے، کوئی بھی زانی عورت ہو، کوئی بھی زانی مرد ہو، عام ہے کہ نہیں؟ عام ہے. کس چیز سے عام کیوں ہے؟ ال سے، الاستغراقیہ. جس نے بھی زنا کیا ہے، جس عورت نے زنا کیا، جس مرد نے زنا کیا، ان کا زنا ثابت ہو گیا تو ان کو 100 کوڑا مارو. اس کی تخصیص کی گئی، یعنی سوائے ایک، وہ تو الگ ہے. اب تخصیص جو اس میں کی گئی وہ ہے قیاس العبد الزانی علی الاما فی تنصیف العذاب، فی تنصیف العذاب. دوسری آیت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلیہن نصف مع المحصنات من العذاب، اگر زنا لونڈی کرے تو پھر اس پر حد جو قائم کی جائے گی وہ آزاد عورت کے آدھے حصے کی حد قائم کی جائے گی، اس کو آدھا عذاب ملے گا. آدھا کتنا ہوگا؟ 50، یعنی اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے. آزاد عورت کو کوڑے مارے جائیں گے 100 اگر زنا ثابت ہو جائے، اور اگر لونڈی زنا کرے اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی طرف سے، قرآن مجید سے ہوئی ہے، لیکن یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ مرد کی، غلام کی. اگر غلام زنا کرے تب کیا کریں ہم؟ زنا غلام نے کیا ہے، کیا اس کو 100 کوڑا مارا جائے گا جیسے کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے سارے کے سارے مرد جس میں شامل ہیں، یا لونڈی پر قیاس کرتے اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اب ایک لونڈی نے زنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہوئی تو 50 کوڑے مارنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اگر غلام زنا کرے اس کا زنا ثابت ہو جائے تو پھر قرآن مجید کی آیت اس آیت کے مطابق کہ ہر زانیہ عورت اور ہر زانی مرد اگر زنا ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے مارو، اور غلام بھی مرد ہے زانی مرد ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اس آیت کے اعتبار سے، یا 50 کوڑے مارے جائیں گے لونڈک پر قیاس کرتے ہوئے؟ جو قیاس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 کوڑا مارو، اور یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے کیونکہ لونڈی میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالی نے شریعت کو جس شریعت کو اتارا ہے وہ فطرت سلیمہ کا دین ہے، جس میں دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتا اور دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں جمع نہیں کرتا. اب لونڈی اور غلام دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں علت پائی جاتی ہے کہ دونوں آزاد نہیں ہیں، دونوں سے ایک ہی گناہ ہوا ہے، تو پھر سزا میں فرق کیوں ہے؟ تو اسے کہتے ہیں قیاس صحیح. صحیح ایک قیاس فاسد بھی ہوتا ہے جو جائز نہیں ہے شرعاً. پچاس دلیل کیا؟ ہاں غلام کو 50 لگیں گے، غلام کو 50، لونڈے کو 50. اب لونڈے کی دلیل تو قرآن مجید میں ہے، غلام کی دلیل کہاں سے آئی؟ قیاس سے آئی. اور اگر آپ قیاس نہیں کرتے تو 100 کوڑا مارنا پڑے گا. اور حق بات یہ ہے کہ لونڈی اور غلام دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں میں ایک ہی علت ہے. نہیں، اگر ایک بھی واقعہ آ جاتا تو قیاس کی بات ہی نہ ہوتی. جیسا فرماتے ہیں مثال تفصیص سن بالکتاب. اب چار گزر گئے، قرآن کی قرآن مجید سے، قرآن مجید کی حدیث سے، قرآن مجید کی اجماع سے، قرآن مجید کی قیاس سے. مثال یاد ہیں جی؟ کیا چیز؟ علی المشہور، یعنی یہی قول مشہور ہے، اگرچہ دوسرا قول بھی ہے جو قیاس کو معتبر نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں 100 کوڑا مارو. ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی موجود ہیں. میں ایک آپ لوگ سے پریشانی ہو رہی ہوگی، میں ایک ذرا ایک وضاحت اور کر دوں. جنہوں نے قیاس کا انکار کیا ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اہل ظاہر جو ہیں اگرچہ ان سے بعض مسائل میں غلطی ہوئی، ان کا اپنے ایک اجتہاد تھا. امام دود ظاہر یہ ہے، ہم امام کہتے ہیں، امام ابن حزم ہیں، یہ بھی امام ہیں، اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، لیکن انہوں نے قیاس کا انکار کر دیا، کسی قسم کا قیاس نہیں ہے، شاید اندھی تقلید کی مخالفت کی شدت میں، واللہ اعلم. لیکن حق دیکھا جائے، اگر ہم قیاس کو بالکل ہی ترک کر دیں، چھوڑ دیں، نہ مانیں، اگرچہ قیاس کی تفصیل میں نے پہلے بات بیان کی ہے، شیخ صاحب پورا باب باندھے اجماع اور قیاس کے متعلق، کو پورے دلائل پیش کیے ہیں، اور میں انشاءاللہ دونوں فرقین کے دلائل پیش کروں گا، اور کون سا قول راجع ہے اس پہ بات کریں گے. اگرچہ شیخ صاحب نے صرف ایک، کیونکہ مختصر سا رسالہ ہے، شیخ صاحب نے صرف وہ دلائل پیش کیے ہیں جو قیاس اور اجماع کے متعلق ہیں، ان کے حق میں ہیں. بہرحال تو تفصیل وہاں پہ بات ہوگی، تعریف کیا ہے اور کون سے ارکان ہیں، کون سے شروط ہیں، سب بات ہوگی. لیکن یہاں پر قیاس کی حجیت ہے یا نہیں، میں صرف ایک بات مثال، دو تین مثالیں بیان کرتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھی پریشان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چوہی تیل میں گر جائے تو تیل کو گرا دو، اور اگر گھی میں گر جائے تو گھی کا وہ حصہ جہاں پر یہ چوہی مری ہے اس کو ہٹا دو اور اسے استعمال کر لو. لفظ ہے چوہی کا فارہ. اگر چوہا گر جائے، مجھے بتائیں کوئی فرق ہے دونوں میں؟ ارے ظاہر فرماتے ہیں نہیں، چوہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ قیاس وہ قیاس معتبر ان کے ہاں بالکل قیاس نہیں مانتے. یہ مسئلہ ہو گیا. اب چوہا اور چوہے میں کیا فرق ہے؟ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونے سے، چاندی چاندی سے، گندم گندم سے، جو جو سے، کھجور کھجور سے، اور نمک نمک سے، برابر برابر، اور یدم بید، یدم بید، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو، اور برابر برابر مقدار ہو. اگر ان میں زیادتی ہو جائے تو پھر سود ہے. زیادتی ہو جائے، زیادتی یا کم، یعنی آپ نے سونا دو گرام دے کے تین گرام لینا ہے، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. سونا دے کے سونا لینا ہے تو برابر ہوگا اور اسی وقت میں ہوگا، یعنی میں کل ابھی دو گرام لے کے کل آپ کو دو گرام واپس کرتا ہوں. نہیں، یاد رکھیں، سونا دے کے میں نے سونا لینا ہے. ہاں، سونا دے کے آپ، میں سونا دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کو سونا دے رہا ہوں اور آپ سے سونا لینا چاہتا ہوں، چاہے سونا پیس کی شکل میں ہو چاہے چوڑی کی شکل میں ہو، میں سونا دے رہا ہوں تو اتنا برابر ہی سونا لوں گا میں، ٹھیک ہے، اور اسی وقت میں لوں گا. اگر میں آپ کو گندم دینا چاہتا ہوں 10 کلو، تو 10 کلو ہی آپ سے لوں گا. اگر دونوں جنس ایک جیسے ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گندم کچھ پرانے ہوتے کچھ نئے ہوتے ہیں، سونا کے کوئی پیس ہوتے ہیں اور کوئی چوڑے ہوتی ہیں، یا پیس مختلف ہوتے ہیں، بس سمجھ آئے کہ نہیں. تو دونوں اگر اب لین دین کرنا ہے سونے کا سونے سے، اگر کرنا ہے کسی وجہ سے بھی، تو برابر برابر ہونا چاہیے. یہ 6 چیزیں ہیں.
گندم بھی ہوتا ہے پرانی اور نئی گندم کا ہوتا ہے. خراب گندم دیکھ کے، چلو خراب نہ کہ پرانی، پرانی گندم دیکھ کے نئی گندم کو پیلی،
برابر برابر
لینے کا، ایسے لین دین کا فائدہ کیا؟ اس لیے کہ جو ہمیں ہمارے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں، پرانی گندم کا ستو نہیں بناتے تھے، نئی گندم کا ستو بنتا تھا، اس وجہ سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی
تھی، وہ بھی چینج. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں
ایسے سونے کا بھی، جیسے بنانے کا آیا ہے. تیسرے نمبر پر کھجور جو ہے، کوئی سوکھی کھجور کھانا پسند کرتے ہیں، کوئی تازہ، تو وہ آپس میں.
بہرحال اس کو ذرا سمجھا جا رہا ہے جو میں بات کرنے والا ہوں. بہرحال یہ چیزیں ہیں، ان کو کہتے ہیں جنس ہے ربا کی، سود کی جنس، یہ 6 چیزیں ہیں. مگر دیکھا جائے، یا تو نقد ہے، یہ سونا اور چاندی، یہ نقد استعمال ہوتا تھا نقدی پہ، آج کل نوٹ ہیں، اس زمانے سونا اور چاندی کے سکے ہوتے تھے. یہ دوسری چیز کیا ہے؟ جو چیز تولی جاتی ہے، ماپی جاتی ہے، کھائی جاتی ہے، اور ذخیرہ کی جاتی ہے. کیل کہتے ہیں ایک خاص برتن جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، اور پھر اگر تھوڑا سا غور کریں، یہ 4 چیزیں جو ہیں، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، اور نمک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ مکیلات ہیں. اسی برتن میں، آج کل کھجور کلو کے حساب سے ملتی ہے، اس زمانے میں کھجور کو برتن ماپا جاتا تھا کیل میں. ساری کی ساری مکیل ہے، اور ساری کی ساری کھانے کی چیزیں ہیں. نمبر 3، ساری کی ساری لمبے عرصے ذخیرہ کی جاتی ہیں، لمبے عرصے تک، ٹھیک ہے، لمبے عرصے تک. اگر کوئی پھل فروٹ کی بات کرے کہ پھل فروٹ میں ایک سیب دے کے 2 سیب لے سکتے ہیں، اس میں کوئی سود نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں شامل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شرط نہیں پوری ہو رہی. کون سی شرط نہیں ہے؟ لمبے عرصے تک نہیں رکھا جاتا، خراب ہو جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں، یہ لمبے عرصے ذخیرہ کی جاتی ہیں تاکہ بعد میں ان سے فائدہ ہو، اور اسی چیز میں سود چلتا تھا، تو شریعت نے اسی کو روکا ہے. جس میں سود چلتے اس کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مالٹا 2 دن میں خراب ہو جائے گا، کھانا تو ابھی کھاؤ، کیلا دیکھیں 2-3 دن کے اندر خراب ہو جاتا ہے. اب میں جس بات طرف آ رہا ہوں، اب چاول ہے، حدیث میں چاول کا لفظ ہے نہیں ہے، کیا چاول 1 کلو چاول دے کے 2 کلو چاول لے جا سکتے ہیں؟ فقہا کا اختلاف، مفتی صاحب بھی اختلاف ہو گئے، 2 کہتے ہیں ہاں اور 2 کہتے ہیں نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں، چاول اگر چاول ہے تو آپ ایسا کریں، اس کو پہلے خریدیں، اس پیسے سے دوسرا چاول لے لیں. اب اگر پرانا چاول دیتے ہیں، لیتے ہیں 4 ریال کلو کا، نیا چاول 6 ریال کلو کا ہے، آپ 4 کا بیچ کے 6 والا 3 ریال کا آدھا کلو لے لیں، لیکن آپ 1 کلو دے کے 1 کلو لینا چاہتے ہیں، نا انصافی ہے کہ نہیں؟ تو ناانصافی شریعت میں ناانصافی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حق دین ہے نا، انصاف کا دین ہے. تو اس لیے آپ جو کچھ لینا چاہتے ہو ان چیزوں میں سے پیسے سے لے لو، پھر اسی پیسے سے دوسری چیز لے لو، زیادہ ہو کم ہو آپ کی قسمت ہے. اہل الظاہر فرماتے ہیں کہ چاول جو ہے اس میں سود نہیں، کیونکہ حدیث میں نہیں ہے، قیاس کے قائل ہے نہیں. ہم نے چاول کی بات کی کہ چاول میں سود ہوتا ہے، کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ قیاس کیا ہے، کس چیز پہ قیاس کیا ہے؟ انہیں چیزوں پہ. جو اور چاول میں کیا فرق ہے؟ دونوں ماپے جاتے ہیں خاص برتن میں، دونوں کھائے جاتے ہیں اور دونوں لمبے سے ذخیرہ کیے جاتے ہیں. تو جس میں یہ صفات پائی جائیں ان میں ہوتا ہے. تو قیاس جو ہے دو قسم کے ہیں، قیاس صحیح ہے اور قیاس فاسد ہے. قیاس صحیح حق ہے میرے بھائی. اب قیاس صحیح میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں جو دلیل ہے قیاس کی. ایک شخص آیا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بڑا مسئلہ تھا اس کے لیے. صحیح بخاری مسلم میں ایک روایت ہے، ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں ایک کالا بچہ پیدا ہوا. کالا بچہ، میں بھی گورا ہوں یعنی گندمی رنگ، میری بیوی بھی ایسی نہیں، یہ کالا بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب اس کی مصیبت تھی کہ نہیں، یعنی اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی تھی، پتہ نہیں بچہ کیسے ہو گیا، کیسے آ گیا یہ بچہ. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ اونٹ چرایا کرتا تھا، تو اونٹوں سے ایک مثال دی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی سرخ اونٹوں میں کالا اونٹ دیکھا ہے؟ سارے سرخ اونٹ ہے، بیچ میں ایک کالا اونٹ ہے. فرمایا جی ہاں دیکھا ہے. کہتے کالا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اس شخص نے کہا لعل نزعۃ عرق، ہو سکتا ہے کہ جب اس کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں ہوئی تو خون کی نالی کی وجہ سے، کسی وجہ سے اس کا رنگ ایسے پڑ گیا ہو. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آپ کا بیٹا بھی ایسا ہی ہے، جو وجہ یہاں پر ہے وہ وجہ وہاں پر بھی ہے. تو شخص کو اطمینان ہوا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے. اب یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، کس چیز کا قیاس ہے، کس چیز پہ؟ اونٹ کے بچے کا قیاس پہ، انسان کے بچے پر، خلق کے اعتبار سے. اور اس شخص کا جو مسئلہ تھا، یعنی جس کو اتنی پریشانی میں جو شخص آیا تھا، جس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں، یعنی گھر کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بڑی خوشی خوشی اس شخص نے اس مسئلے کو سمجھا ہے اور اپنے گھر میں چلا گیا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا جواب دیا ہے. علماء فرماتے ہیں یہی قیاس ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں کو تولو. ہاں ہوتا ہے، صحیح ہے. آپ کے پاس یہی اونٹ ہے اور کہیں گئے نہیں ہیں، وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی قبیلے کا اونٹ کسی میں کے ساتھ چلا گیا تو اس کی خیر نہیں ہے. اونٹ جو ہوتے ہیں، اگر آپ اونٹوں کے مالک ہیں تو آپ اپنے بچوں کی طرح جانتے ہیں ان کو، اتنی محبت ہے ان کو، اور کہیں آدھے جاتے نہیں ہیں، وہ کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں. تو سارے سرخ اونٹوں کے بیچ میں ایک کالا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے. اور وہ جو جس کا کام ہی اونٹ چرانا ہے، وہ شخص جو عربی ہے، وہ بھی کبھی ماننے کو تیار نہ ہوتا کہ یا رسول اللہ، وہ کہیں باہر سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب بات حق تھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حق ہے، اور اس شخص نے یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اسے خود ذہن میں آتی ہے بات، لیکن اس کے ذہن اتنے بند ہو چکا تھا اسے کچھ یاد نہیں ہو رہا تھا. سبحان اللہ.
شکل میں وہ بات کی کافی ہے لیکن
سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا زید بن حارثہ، باپ گورا ہے بیٹا کالا ہے، لوگوں نے کہا یہ اس کا بیٹا نہیں ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی. ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹا سو رہے تھے، باپ یہاں پر بیٹا یہاں پر، تو ایک شخص آیا، وہ قافیہ دیکھا یعنی وہ شکل دیکھ کے، ہاں کیا کہتے ہیں،
شناسا.
اس کی ایک شناس تھی، اس کے ایک خاص طریقہ تھا جو شکل و صورت، ہاتھ کی بناوٹ اور پاؤں کی بناوٹ دیکھ کے بتاتا تھا کہ یہ رشتہ دار ہیں یا نہیں. اور اس زمانے میں ایسے لوگ یعنی بہت کیا کہتے ہیں، بہت کم ہوتے تھے اور بہت اہمیت والے ہوتے تھے. تو وہ شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو دونوں سامنے سو رہے تھے. تو اس شخص نے کہا یہ پاؤں ایک دوسرے میں سے ہیں، پاؤں دیکھی شکل نہیں دیکھی، یعنی دونوں باپ بیٹا ہیں، باپ گورا ہے بیٹا کالا ہے. تو شریعت نے شک و شبہ کے دروازے بند کر دیے ہیں تاکہ مومن مرد جو ہے وہ کسی پاک دامن عورت خاص میں اپنی بیوی پہ کوئی تہمت نہ لگائے کہ سب سے پہلی چیزوں کو دیکھے. ہمارا یہاں کیا ہوتا ہے کہ جلد بازی ہے, کوئی چیز دیکھتے نہیں سوچتے نہیں ہیں. طلاق واقع ہو جاتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے ڈی این اے, آج کل ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا, یہ تو میرا بیٹا تھا, اب طلاق تو ہوئے گی کیا کرو گے آپ. اس لیے جلد بازی نہیں کی جاتی, شریعت نے ایسی چیزوں کا جو ہے صبر تحمل سے سوچ سمجھ کے جواب دینے کا
طرف اشارہ کیا.
جی ہاں بالکل. اچھا میں ایسے کہہ رہا ہوں دنیا میں ہو رہا ہے, یہاں پر مجھے نہیں پتا لیکن دنیا میں ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اگرچہ میڈیکل یہ ٹھیک ہے لیکن اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ کرنے والے تو جی یہ میں کہہ رہا ہوں پیسے دے دو, دنیا کے پجاری ہیں جو مرضی دے دیں. اور کئی لوگوں نے ایسا کیا ہے, اللہ تعالی رحم کرے یعنی, کیونکہ اس پر تو بڑا مسئلہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا جو ہے اس میں آج کل تو یہ بہت عام ہو چکا ہے لیکن شریعت نے گواہ رکھے ہیں اور گواہ جو بات کر دیں اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی جو بھی ہو جائے اس کو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا. یاد رکھیں گواہوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, جھوٹ یہ بھی بول سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر گواہ آ جائیں گواہ ہی دے دیں بس بات ختم ہے. ایک ہے شریعت نے یہی میں کہہ رہا ہوں, اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ہاں ہے تو ہے گواہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے جہاں پر وہ کام کرتا ہے جس ٹیم میں وہ کام کرتا ہے اکثر وہ نان مسلم ہیں, اور خاص طور پہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یعنی بڑے یورپ امریکہ میں وہ سب مسلمان تو نہیں کافر ہیں سارے, اور انہیں کی لیبورٹری جو ہے پورے دنیا میں سچ سمجھی جاتی ہے, ادھر ہی اپنے ٹیسٹ بھیجتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھیجے لیبارٹری میں ٹیسٹ. بہرحال اللہ تعالی رحم کرے. جیسا فرماتے ہیں مثال تخصیص السنہ بالکتاب, اب سنت کی کتاب سے تخصیص انشاءاللہ اگلے درس سے شروع کریں گے, انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. آج کے درس متعلق کوئی سوال ہے؟ پانچ منٹ.
کیا یہ دلیل بن سکتی ہے وہ جو پچھلا بیان کیا تو شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں ملی کوئی مثال اس کے علاوہ, تو کیا یہی مثال نہیں ہو سکتی؟
یہی میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ میں یہاں سے پڑھ رہا تھا پھر میں نے چھوڑ دیا کہ شیخ صاحب نے فرمایا, پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن مجید کی تخصیص جو ہے اجماع سے ہوئی اور غلام کی وجہ سے ہوئی اس آیت میں وراثت کی آیت کے متعلق, یہ بات کرنا وراثت کے متعلق یا کوڑے مارنے کے متعلق.
کوڑے مارنے کی بات کریں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ کتاب اور اجماع,
ہاں
اس میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جو غلام ہے کیا اجماع کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو 40 کوڑے پڑیں گے اجماع کے لحاظ
سے؟ یہاں پر قیاس ہے نا,
میں دوسری مثال کی بات کروں جس میں 80 کوڑے پڑیں گے,
ہاں
تو اس میں بتایا گیا کہ غلام جو ہے اس کو 40 پڑیں گے, ٹھیک ہے اجماع کے وہ بیس ہیں.
جی ہاں
شیخ الحسنی نے کہا کہ
یہ قیاس کیوں, کیونکہ اجماع معتبر نہیں یہاں پہ, شیخ نے فرمایا کہ یہاں پہ مخالفت ہوئی ہے تو اجماع معتبر نہیں ہے اس لیے.
لیکن
جی نہیں مخالفت تو کی ہے, مخالفت نہیں ہے تخصیص ہے مخالفت نہیں ہے, لیکن جیسا فرماتی ہے یہ اجماع قابل قبول نہیں ہے,
اجماع قبول نہیں ہے,
اجماع قبول نہیں ہے اس لیے مثال درست نہیں ہے. اگر اجماع ثابت ہو جاتا تو مثال تو ٹھیک ہے, اجماع ثابت نہیں ہے.
اس لیے میں وہی کہہ رہا کہ نمبر ٹو پہ جو ہے یہ
کتاب, ہاں
یہ اس کے لحاظ سے تو 80 ہاف ہو جاتا.
جی ہاں
جس طرح کے 100 ہاف.
بالکل بالکل.
دوسرا سوال یہ تھا سر کہ جو یہ پوائنٹ نمبر ٹو پہ کتاب اور بالقیاس ہے, اس میں آپ نے بتایا کہ لونڈی کا الفاظ استعمال ہوا اور اس کو ہاف کر دیا تو غلام کے لیے بھی ہاف ہونا چاہیے.
جی ہاں
لیکن عام طور پر ہم نے قرآن میں دیکھیں کہ عام طور پر مدخر کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے انڈر عورتیں آتی ہیں
جی ہاں،
نہ کہ الٹا حساب ہوتا ہے
جی ہاں.
تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لونڈی کا لفظ استعمال کیا خاص عورتوں کے لیے نہ کہ مرد غلام کے لیے؟
جی ہاں، اب کی بات یہ درست ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں یہ دیکھا گیا ہے کہ صیغہ مذکر کا ہوتا ہے اور عورتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، مرد، اے مومن مرد، تو عورتیں ہیں کہ نہیں؟ عورتیں اس میں شامل ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف لونڈے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ خاص لونڈے کے لیے ہے، غلام کے لیے نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لونڈے کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ یہ مسلمان جو ہے اگر کوئی غلام کے متعلق کوئی بات ہو تو پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے اور شریعت کے نصوص سامنے رکھتے ہوئے. جب لونڈی اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر قیاس کر کے جو لونڈی کی سزا ہے وہی غلام کو ملنی چاہیے.
کیا ایسا نہیں ہے کہ لونڈی کا ایک واقعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے
ہاں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اور غلام کا واقعہ نہیں ہوا جاتا
وہاں؟ اگر ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر اس زمانے میں عورت کا واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا، مرد کا واقعہ بعد میں ہوا ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ بات تو یہی ہو رہی ہے نا. نہیں، اجتہاد جو ہے وہ مجتہد جو ہے یعنی جد و جہد کرتا ہے کسی مسئلے کو پانے کے لیے. اجتہاد مطلب جد و جہد کرنا کسی چیز کے لیے، کسی مسئلے کو پانے کے جد و جہد کیا. اور جب قیاس کرتی ہے جد و جہد تو کی ہے کہ قرآن کی آیت کو دیکھا، پھر حدیث کو دیکھا، پھر اجماع کو دیکھا، پھر قیاس کو دیکھا، قیاس میں جا کے ملا. تو قیاس کرنے جد و جہد ہے کہ نہیں؟ تو قیاس اجتہاد ایک وسیع لفظ ہے، اجماع میں بھی اجتہاد ہے، قیاس میں بھی اجتہاد کیا جاتا ہے، مسائل کو تولنے میں بھی اجتہاد کیا جاتا ہے. تو اجتہاد کے باب وسیع ہے، اجتہاد ہے، اجتہاد کیسے نہیں ہے؟ لیکن نہیں، اجتہاد نہیں، پروسیس کو کہتے ہیں. نہیں، اجتہاد تو دوسری چیز ہے، یعنی اجتہاد پروسیس کے بعد جو فیصلہ نکلتا ہے وہ اجتہاد کی بنیاد پہ، تو پھر فتویٰ ہوتا ہے، اجتہاد سے فتویٰ آتا ہے، فیصلہ فتویٰ ہوتا ہے. ہاں وہ ہاں، اجتہاد یعنی وہ پروسیس جس میں آپ اجتہاد کرتے رہتے ہیں. مجتہد اجتہاد کرتا ہے، وہ کس نتیجے پہ پہنچا ہے اسے کچھ ذکر تو کرے گا. نہیں، استنباط اجتہاد کا ایک حصہ ہے کہ آپ کسی چیز میں سے کسی چیز کو سمجھنا اور نکالنا، استنباط کرنا. یعنی ایک نص ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں اس میں ہم نے یہ استنباط کیا ہے کہ خالق المخلوق موجود ہے، وحدت الوجود کا رد ہے. جب رب ہے اور عالمین بھی ہے تو ہم نے یہ استنباط کیا آیت کریمہ سے کہ وحدت الوجود جو ہے یہ باطل عقیدہ ہے. یہ اللہ فرمایا کہ رب العالمین ہے، کہ رب ایک چیز ہے، عالمین دوسری چیز ہے. تو استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو کی چیز میں سے نکالنا، اخذ کرنا، کوئی پیغام ہے یا کوئی چیز ہے اس کو دیکھنا. قیاس کو تولا جاتا ہے دو چیزوں کو، تولنا، قیاس کے تولنے کو. عام طور پہ عام طور پہ جب آپ جاتے ہیں سبزی والے سے سبزی خریدنے کے لیے، سبزی والے سے سبزی خریدنے کے لیے آپ نے 2 کلو ٹماٹر لینے ہیں، سبزی والا کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد ترازو ہے، اس کی ایک ہتھیلی پہ رکھتا ہے 2 کلو کا پتھر یا ویٹ، دوسرے اس کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے ٹماٹر. اس وقت رکھتا جا کے جب تک کہ دونوں برابر نہیں ہو جاتے، یہ کرتے کہ نہیں؟ اب قیاس جو ہے اسی توازن سے، وزن سے لیا گیا ہے، قاس یقیس، قیاس کرنا، ماپنا، برابر کرنا. کیسے؟ کہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں، اس کا حکم موجود ہے، ایک مسئلہ ہے شریعت میں حکم موجود ہے. دوسرا مسئلہ ہے اس سے ملتا جلتا ہے، ایک ہی موضوع، اس میں حکم موجود نہیں ہے. دونوں میں ایک ہی سبب ہے، ایک ہی علت ہے، ایک ہی وجہ ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے جب وجہ ایک ہے، اس کا حکم موجود ہے شریعت میں، اس کا حکم نہیں ہے، اور علت بھی ایک ہے دونوں میں، موضوع بھی ایک ہے، تب ہم دوسروں کو تولنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم تول لیں گے کہ ایک ہی چیز ایک جیسی ہے، پھر اس کا حکم اسی کے لیے استعمال کریں گے. اس کی مثال یہی آیت ہے کہ اگر لونڈی جو ہے وہ زنا کرے تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، یہ شریعت میں حکم موجود ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک غلام ہے، اس نے زنا کیا ہے، شریعت میں، قرآن مجید میں اس کا حکم موجود نہیں، قرآن مجید میں حکم موجود نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں کو علت ایک ہے. کیا علت ہے؟ غلامی، دونوں میں. تو عمل دونوں نے ایک ہی کیا ہے، اس نے زنا کی، اس نے بھی زنا کیا، موضوع بھی ہے کہ ایک ہی چیز ہے. عورت کا، لونڈی کا جو ہے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اسے 50 کوڑے مارے جائیں. تو ہم کہتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ اب اس غلام کی جس نے زنا کیا اس کو 50 کوڑے مارے جائیں، اسے کہتے ہیں قیاس. اور قیاس مختلف، ایک ہوتا ہے قیاس اولا، قیاس جلی ہوتا ہے، قیاس خفی ہوتا ہے، بات آئے گی بعد میں. بھرا اب ایک مثال ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کو اف تک نہ کہو، ٹھیک ہے، اف تک نہ کہو. قرآن مجید میں یہ کہیں پہ کہ والدین کو مارو نہیں؟ کچھ شخص والدین کو مارے اور کہیں قرآن مجید میں نہیں ہے، اب کیا کہیں گے؟ کون سی دلیل؟ کہ اف تک نہ کہو.
معمولی بات نہیں ہے،
اسے کیا کہتے ہیں؟ قیاس اولا. اسے کہتے ہیں قیاس اولا، کہ اگر اف کہنا جائز نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر مارنا بھی جائز نہیں ہے. اب اف کو تولا ہے کس چیز پہ؟ قیاس کیا ہے؟ مارنے پر. علت دونوں میں کیا ہے؟ تکلیف، والدین کو تکلیف. ایک حکم ہے کہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اف کبھی نہ کہنا. دونوں کا عمل ایک ہے، والدین کے متعلق ہے. پھر جب اف کہنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو مارنا کیسے جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. اب ایک اور مثال میں دیتا ہوں. ایک شخص ہے، مر گیا ہے، اس کی بیوی ہے، یا ایک عورت مر گئی، اس کا خاوند ہے اور دو بہنیں ہیں، اسے عول کہتے ہیں وراثت کے اصطلاح میں، عول کہتے ہیں. اب بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ بیوی مر گئی ہے، خاوند کا کتنا حصہ ہے؟ کوئی بیٹے بچے نہیں ہیں، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، اصل فرع کوئی نہیں ہے، صرف اس کی دو بہنیں ہیں اور ایک خاوند ہے، مر گئی ہے. اب قرآن مجید میں ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے بچے نہ ہوں، خاوند کو ملے گا آدھا، آدھا حصہ. اور عورت کی بھی وراثت ہوتی ہے، عورت کا مال ہے، عورت کی جائیداد ہے، مال ہے، اس کے نام اپنے نام کی جو ہوتی ہے، جو عورت جس مال کی مالک ہے، گھر اس کے نام پہ ہے، کوئی پراپرٹی اس کی ہے، کوئی پیسہ اس کا ہے، کوئی اس کا سونا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی وہ مالک ہے، وہ جو کچھ بھی ہے خاوند دیتا ہے اسے، آپ نے سونا دیا ہے جہیز میں، وہ اس کی مالک ہے. مر گئی ہے، ایک خاوند چھوڑا ہے، پیچھے دو بہنیں چھوڑی ہیں، تو خاوند کو مل گیا آدھا، بہنوں کو کتنا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے دو تہائی. اب اگر آدھا دیتے خاوند کو، بچے گا کتنا پیچھے؟ آدھا بچے گا. دینا کتنا ہے؟ دو تہائی. اگر دو تہائی بہنوں کو دیتے ہیں تو پچھلے کتنا بچے گا؟ ایک تہائی. دینا کتنا ہے؟ آدھا. تو کیا کریں گے؟ مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. یہی مسئلہ سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور یہ مسئلہ ان کے سامنے آیا. اب قرآن مجید میں تو اس کا حل نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حل نہیں ملا. تو صحابہ کرام کو بلایا، سیدنا عباس زندہ تھے رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ ایسا مسئلہ ہے، کیا کرے؟ اب خاوند کہتا ہے مجھے آدھا چاہیے، بہنیں کہتے ہمیں دو تہائی چاہیے، ایک کو پورا دیتے دوسرے کو کم ملتے، دوسرے کو پورا دیتے اس کو پہلے کو کم ملتا ہے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا اگر کسی پر ادھار ہو اور ادھار کم پڑ گیا ہو، لینے والے زیادہ ہوں اور جو ادھار ہے وہ کم پڑ گیا ہو، تو کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے ادھار جو ہے، مثال کو 600 دینار دینا ہے یا 600 درہم دینا ہے، بندے سات ہیں، ایک ایک سو تو دے نہیں سکتے آپ، تو کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا ہے، بڑی پیاری بات کی ہے، کہ ہم ان کے جو انصبا ہیں وہ سات کر دیں گے. اصل مسئلہ جو ہے آدھا اور دو تہائی، چھ کا مسئلہ ہے، اس کی بنیاد چھ ہے. جب ہم یعنی جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو ہم پہلے بنیاد بناتے ہیں، اس بنیاد پر ہم تقسیم کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ ہے چھ کا، یعنی آدھے کی بات آئی ہے نا، اور دو تہائی کی چھ کا، یعنی چھ کا آدھا تین ہے اور چھ کی دو تہائی چار ہے. حساب والے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی حساب کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی حساب کرتے ہیں، اب سب حساب کرنے والے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو مسئلہ چھ کا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ سات پہ چھ کو تقسیم کرنا ہے، کیسے ہوگا؟ اگر چھ ایک میں چھ پہ ہوتا تو دو اور چار ہو جاتا. اب اگر دو ایک کو دیتے ہیں پیچھے چار بچتا ہے. نہیں ہم نے دو ہم نے تین دینے ہیں اور باقی تین بچتے. ایک کو تین دینے دوسرے کو چار دینے ہیں. تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کریں حصے سات کر دیں, چھ نہیں سات حصے کر دیں, پھر بانٹ کے دیکھیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب سات حصے کیے, سات میں سے تین خاوند کو دیے اور چار بہنوں کو دیے. اب واپس آتے چھ کی طرف. اب بات سمجھے, تین حصے خاوند کو اور چار حصے بہنوں کو, ٹوٹل سات ہے, ٹھیک ہے نا؟ تین اور چار سات ہے نا. ایسے دیکھیں تین خاوند کو دے دیے اور چار بہنوں کو دے دیے. اب قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. خاوند کو آدھا ملے, ٹھیک ہے نا, چھ کا آدھا کتنا ہے؟ تین. اور بہنوں کو دو تہائی ملے, چھ کی دو تہائی کتنا ہے؟ چھ کی دو تہائی چار. خاوند کتنے ملے ہیں؟ تین. آدھا ملا کہ نہیں؟ اچھا بہنوں کتنے ملے ہیں؟ چار. دو تہائی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہوگا کہ نہیں؟ نہیں, یہی ایک حصہ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ حصے کی تقسیم برابر ہو جائے. چھ میں تو ہو نہیں سکتا, اسے کہتے ہیں عول. اب دونوں راضی ہیں کہ نہیں مجھے بتائیں, دونوں راضی ہیں کہ نہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ سمجھیں. اب آپ سے دو راستے ہیں, دیکھ میری بات سنیں.
بانٹنے کے لیے بڑھائے گئے چیز تو وہی ہے نا,
چیز وہی ہے, چیز وہی. میری بات سنیں, میری بات سنیں. اگر خاوند کو دو دے دیے جاتے وہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا خاوند کو تین ملے ہیں راضی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس کو تین تو دیے راضی کیوں نہیں ہے؟ اور واقعی راضی ہو کے گئے تھے. نہیں ساڑھے تین نہیں, تین.
ابھی تین لے گئے,
ساڑھے تین لیے ہیں. یعنی آپ کے پاس آپ ٹوٹل کو دیکھیں نا, ٹوٹل جو مالیت ہے, ٹوٹل مالیت کے آدھا انہوں ان کو دے دیا اور دو تین ان کو دے دیے. ٹوٹل مالیت ہے, فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ ایک حصہ بڑھا دیا گیا ہے. وہ جو حصہ بڑھا دیا گیا ہے وہ ہمارے لیے نہیں بڑھایا, انہیں کے لیے بڑھایا ہے.
اسی چیز سے بڑھایا ہے
وہی نا, وہی مال. جی, اور دونوں کو برابر ملا ہے. اب یہاں پر کس چیز پہ قیاس کیا گیا؟ ادھار پہ قیاس کیا گیا. اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ نے ایک شخص سے, میری بات سنی, ہم چھ لوگوں نے ایک شخص کو ادھار دیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ ہم سات لوگ ہیں, سب نے ایک ایک سو دیا ہے, سات سو. اس کے پاس بم بھر کے چھ سو باقی رہا, ٹھیک ہے. اب چھ سو جو ہے وہ سات لوگوں میں تقسیم کرنا ہے, کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے پھر وہی تو بات, سات میں تقسیم کر دیں گے, راضی ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اگر سب چھ کو دیں گے ایک کو نہ دیں, وہ کہیں گے وہ مر گیا بےچارا ہے, چلو تمہارا حصہ نہیں ہے. راضی ہوگا؟ راضی نہیں ہوں گے. تو یہاں پر کیا کیا گیا کہ ان کو تقسیم سات پہ کیا گیا, اور پھر دیا کتنا گیا؟ جتنا ان کا حق بنتا ہے. تو قیاس کس چیز پہ ہوا؟
لیکن حقدار وہ ساتھ کے ہیں.
قیاس ہو گیا قرض پہ, کہ قرض کا یہ حل موجود ہے شریعت میں, ایسا کرنا چاہیے. تو جب وہ حل موجود ہے شریعت میں تو یہ حل بھی اسی طریقے کا ہونا چاہیے.
یعنی جو کمی آئی ہے وہ سبھی پر آئی ہے,
سبھی پر آئی ہے, برابر کی آئی ہے.
یعنی انصاف سے آئی ہے نا کمی,
جب قرض تو پرانا تھا ہوا نا, سو دے کے اس نے نوے دیے.
نہیں وہ دوسرا مسئلہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے, وہ اللہ تعالیٰ جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ادھار لے کے مر جائے اس نیت سے اس نے ادا کرے, اس کا ادا اللہ تعالیٰ کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ کا سپرد ہے معاملہ. لیکن ہم نے تو لے رہے ہیں نا, ہم کیا کریں؟ جو ہمارے سامنے وہ چھ ہے, وہ ہم بندے ساتھ ہیں. یا تو پھر آپ اچھے بن کے آپ اپنا حصہ چھوڑ دیں, ہم ایک ایک سو لے لیتے ہیں. بھائی عزیز نہیں دینا چاہتا ہوں کہ میں کیوں دوں, میں نہیں دینا چاہتا ہوں, نہیں دیتا میں.
جو عزیز ہے
وہ تو مجبور ہے نا, سبحانک اللہ, سبحانک اللہ, الحمدللہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.